العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صلى الله عزیزان محترم، جس گفتگو کے تحت ہمارا سفر جاری ہے وہ کامیاب زندگی کے اصول ہیں۔ گزشتہ مجالس اعضاء میں ہم نے اس حدیث مبارکہ کے دو حصوں کو پیش کیا جس میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے اصول کو بتایا تھا، جس میں سائل نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا، کچھ لوگ صرف دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ صرف آخرت کا خیال کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو امام نے صاحبان ایمان کی ذمہ داریوں کو بتایا اس حدیث مبارکہ میں کہ زندگی در حقیقت رابطے کا نام ہے، ایک کنیکشن کا نام ہے کہ جس میں بندے خدا اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کرے اور اسی طرح سے اپنے نفس کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرے، متوجہ رہے، ملتفت رہے کہ نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان دو رابطوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ایک اللہ سے رابطہ اور دوسرے نفس سے رابطہ، اور دونوں کے ذرائع بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو تیسرا رابطہ جس کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ اگر ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تم مخلوق خدا سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو۔ ایک طرف حکم ہے کہ اپنے رابطے کو اللہ سے مضبوط کرو، دوسری طرف حکم ہے کہ اپنے رابطے کو نفس کے ساتھ مضبوط کرو، اپنے وجود کے ساتھ، اور تیسرے حکم ہے کہ اپنے رابطے کو مخلوق خدا کے ساتھ مضبوط کرو۔ اس لیے کہ قرآن مجید اور روایات میں کافی جگہوں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ بندہ مؤمن اس وقت تک مؤمن کامل نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے رابطے کو مخلوق کے ساتھ مضبوط نہ کرے۔ شاید پروردگار عالم کا فلسفہ بھی یہ ہو کہ آیات کریمہ میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، کہ نماز ادا کرو اور فوراً نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، تاکہ بندے یہ سمجھ جائیں صرف اللہ کی عبادت کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ مخلوق کی طرف توجہ کرنے کا نام بھی ایمان ہے۔ تو امام نے فرمایا اپنے رشتے کو مخلوق کے ساتھ، مخلوق اللہ کی مخلوق کے ساتھ مضبوط کرو، مومنین کے ساتھ مضبوط کرو۔ تو سائل نے پوچھا مولا اپنے رشتے کو ہم کس طرح مضبوط کریں، وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے رابطے کو مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا سات ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنے رابطے کو مخلوق کے ساتھ مضبوط کر سکتے ہو۔ پہلا ذریعہ ہے الحلم، صبر۔ سماج میں رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جھگڑے ہوں، ممکن ہے کہ اختلاف رائے ہو، ممکن ہے کہ اختلاف نظریات ہوں، ممکن ہے کہ دو لوگوں کے درمیان رنجشیں پائی جاتی ہوں، ممکن ہے کہ جدائیاں پائی جاتی ہوں، ممکن ہے کہ کوئی انسان چلاتا ہو، کوئی چیختا ہو، کوئی غصہ کرتا ہو۔ تو ان سارے مسائل کے درمیان جو عظیم صفت کی ضرورت ہے صاحبان ایمان کے لیے اپنے رابطے کو مخلوق کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے، وہ صبر اور حلم ہے۔ جب تک انسان صابر نہیں بن جاتا، جب تک انسان حلم کے دائرے میں نہیں آتا، اس وقت تک وہ انسان سوسائٹی میں ایک کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کی طرف توجہ کریں گے تو پروردگار عالم نے مختلف آیتوں میں جہاں پر عبادتوں کا حکم دیا ہے، جہاں پر اخلاق کا حکم دیا ہے، جہاں پر جہاد کا حکم دیا ہے، جہاں پر پائیداری کا حکم دیا ہے، پروردگار عالم نے ہر حکم سے پہلے صبر کا تذکرہ کیا ہے، ہر حکم سے پہلے صبر کا تذکرہ۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے۔ نماز کے حکم سے پہلے صبر کا حکم ہے، اس لیے کہ جب تک انسان صابر نہیں بنتا اس وقت تک نمازی نہیں بن سکتا۔ جب تک انسان صبر کے دائرے میں نہیں آتا اس وقت تک عبادت گزار نہیں بن سکتا۔ کن چیزوں سے صبر کروں تاکہ میں ایک عابد بن جاؤں، عبادت گزار بن جاؤں، اللہ کا بندہ بن جاؤں؟ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبادتوں پر صبر کرو، اس لیے کہ عبادتوں کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا سردیوں میں بستر چھوڑنا اسی کا کام ہے جس کے اندر صبر کی طاقت پائی جاتی ہے۔ گناہوں سے صبر، برائیوں سے صبر، کہ انسان اپنے آپ کو بچائے، اس کے لیے بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو قانع کرنا پڑتا ہے کہ وہ برائیوں کی طرف نہ جائے۔ عبادتوں پر صبر، گناہوں سے صبر اور مصیبتوں پر صبر، جو ان تین صبر کے مراحل کو طے کرتا ہے تب جا کر وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے کہا نماز سے پہلے صبر ضروری ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استقامت سے پہلے صبر ضروری ہے۔ جیسے دعاؤں میں ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبراً وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، پروردگار ہمیں استقامت عطا کر، ہمیں قوت عطا کر، ہمیں نصرت عطا کر۔ لیکن استقامت، قوت اور نصرت سے پہلے پروردگار عالم نے کہا پہلے صبر کرنا سیکھو تاکہ اللہ کی نصرت تم تک پہنچ سکے۔ ربنا افرغ علینا صبراً وثبت اقدامنا، پہلے صبر ہے اور اس کے بعد استقامت ہے۔ اب قرآن مجید کی مختلف آیتیں اٹھا کر دیکھیے، پہلے صبر ہے اور اس کے بعد عبادت کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ پروردگار عالم نے جب جنت کا وعدہ کیا ہے صاحبان ایمان کو، تو پروردگار عالم نے کہا ہے پہلے صبر ہے پھر جنت ہے۔ جب تک صابر نہیں بنو گے اس وقت تک انسان جنت کا حقدار نہیں بنتا۔ تو سوسائٹی میں رنجشیں ہیں، سوسائٹی میں ممکن ہے جھگڑے ہوں، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے میں اس بات کو، اس نظریے کو، اس عقیدے کو میں قبول نہیں کرتا، تو ممکن ہے کہ بات سے بات نکلتی چلی جائے، جھگڑا آگے بڑھ جائے۔ تو امام نے فرمایا جب تک صبر کو تم اپنانے کی کوشش نہیں کرو گے اس وقت تک سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ یہ وہ صفت ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں انبیاء کے لیے ضروری اور اولیاء کے لیے شرط قرار دی ہے کہ جب تک نبی یا امام صابر نہیں بنیں گے اس وقت تک وہ قوم کے ذمہ دار نہیں بن سکتے. اس صبر کے لیے جس صفت کی ہمیں بہت ضرورت ہے, پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, اس نقطے کی طرف توجہ کیجئے گا کہ صبر کے لیے جو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے شرح صدر. صبر کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے شرح صدر, جسے سورہ انشراح میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کے لیے ارشاد فرمایا, الم نشرح لکا صدرک, کیا ہم نے تمہارے دل کو وسیع نہیں کیا ہے, تمہارے دل کو ہم نے وسعت عطا نہیں کیے, اس لیے کہ قوم کے تانے, قوم کے جملے, قوم کی طرف سے تہمتیں, قوم کی طرف سے جھوٹ اور افتراء کے لیے انسان کو بڑا دل چاہیے تاکہ ان ساری چیزوں کو دل میں دفن کر سکے. اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں مومن کا دل اسرار کا خزانہ ہوتا ہے, وہ دل میں کئی چیزوں کو لیتا ہے اور دفن کر دیتا ہے. جب تک وہ دفن کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں بن سکتا. یہی وہ مرحلہ ہے جس مرحلے کو طے کرنے کے لیے ہر کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا, بعض لوگ کہتے ہیں صبر یعنی بزدلی, صبر یعنی کمزوری, صبر یعنی ناتوانی. ارے وہ صبر کرے جو کمزور ہے, میں کیوں صبر کروں؟ وہ صبر کرے جو ناتوان ہے, میں کیوں صبر کروں؟ روایتیں کہتی ہیں صبر کمزوری کی نشانی نہیں ہے, صبر بزدلی کی نشانی نہیں ہے, بلکہ صبر ایک نئی تدبیر کی نشانی ہے. اگر مومن صبر کر لیتا ہے تو سمجھ جاؤ, یہ نہ سمجھو کہ وہ ہار گیا ہے, بلکہ وہ ایک نئی تدبیر سوچ رہا ہے. جس طرح سمندر خاموش ہو جاتا ہے تو طوفان کا پیش خیمہ ہے, اگر مومن خاموش ہو جاتا ہے تو نئی تدبیر کی تیاری کر رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صبر ایک تدبیر کا نام ہے, صبر کمزوری کا نام نہیں ہے. تو صاحبان ایمان صبر کی دولت سے آراستہ ہوتے ہیں تاکہ وہ سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزار سکے. تو امام نے فرمایا کامیابی کا اصول یہ ہے کہ سوسائٹی میں اور سماج میں ان کے پاس صبر جیسی صفت پائی جاتی ہے. دوسری صفت کی طرف, ذریعے کی طرف امام نے اشارہ فرمایا جس کے ذریعے سے انسان معاشرے میں کامیاب ہو سکتا ہے, وہ ہے والعف, عف و بخشش. ایک طرف صبر کا پیغام امام دے رہے ہیں اور دوسری طرف معاف کرنے کا پیغام دے رہے ہیں. اگر سوسائٹی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو یا لوگوں میں اتحاد برقرار رکھنا چاہتے ہو, اتفاق برقرار کرنا چاہتے ہو, عف اور بخشش کی صلاحیت انسان کے اندر پائی جانا ضروری ہے. حتیٰ پیغمبر اسلام کے لیے پروردگار عالم نے جن شرائط کا تذکرہ کیا ہے ان شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ وہ وعفو انہم وستغفر لہم, اے رسول لوگوں کو معاف کرو اور ان کی بخشش کے لیے دعا کرو. اس لیے کہ معافی اس نعمت کا نام ہے, خود انسان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور معاشرے میں محبت بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ جتنا میرے عزیزو, میرے بزرگو, جتنا انتقام کا جذبہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے انسان کا سکون اور چین چھن جاتا ہے. جتنا انسان سوچتا ہے کہ میں کیسے انتقام لوں تو ساری اس کی زندگی اسی سوچ میں گزر جاتی ہے, دو دن کی زندگی وہ اسی سوچ میں گنوا دیتا ہے کہ میں کیسے بدلہ لوں. بدلے کی چکر میں انسان اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے گواہ بیٹھتا ہے. تو کیا کروں؟ امام فرما رہے اگر سوسائٹی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو معاف کرنا سیکھو. کسی بزرگ کا خوبصورت جملہ ہے کہ معاف کرنے میں کتنی لذت ہے یہ جاننا چاہتے ہو تو ایک کو معاف کر کے دیکھو. معاف کرنے میں کتنی لذت ہے اگر جاننا چاہتے ہو تو معاف کر کے دیکھو. اگر معاف کرنے کے لیے آپ کا دل تیار ہے تو سمجھ جاؤ تمہارا دل اس لذت سے آشنا ہو گیا ہے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں معاف کرنا, معاف کرنا اس کو زیب دیتا ہے جو انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہے. معاف کرنا اس کو زیب دیتا ہے جو انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہے. کمزور کہے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے, وہ معاف نہیں کرے گا تو اور کیا کہے, وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ جس کے پاس قدرت موجود ہے, جس کے پاس طاقت موجود ہے. معاف کرنے والا چھوٹا نہیں ہو جاتا, معاف کرنے والے کا مقام جس کو معاف کر رہا ہے اس کی نگاہوں میں اور معاشرے کی نگاہوں میں بڑھ جاتا ہے, مقام بہت بڑھ جاتا ہے. کتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا شمار ہونے لگے گا والعافین عن الناس. قرآن مجید میں آیہ کریمہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے مومنین کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دائمًا ہمیشہ معاف کرتے رہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کب تک معاف کریں, قرآن کہہ رہا ہے ہمیشہ معاف کرتے رہتے ہیں. اگر جب تک سکون تمہیں چاہیے اس وقت تک معاف کرتے چلے جاؤ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. گفتگو مشکل نہ ہو جائے, اخلاقی گفتگو ہے لیکن موضوع کو ہم نے چھیڑ دیا تو اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچانا ضروری ہے. تو معاف کرنے کی عادت ڈالو, بات بات پر معاف کرنے کی کوشش کرو ہر قدم پر, تاکہ تمہارا اندر جو سکون ہے وہ سکون باقی رہے. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو رات میں نیند نہیں آتی ہے, جن کی گردن پر زیادہ قرضہ ہوتا ہے ان کو نیند نہیں آتی. جی جو دوسروں پر تہمت لگاتا ہے اسے نیند نہیں آتی, جو انتقام لینے کی کوشش کرتا اسے نیند نہیں آتی ہے. امام حدیث ہے, امام ہے کہ جو جس کی گردن پر قرضہ ہو اسے نیند نہیں آتی ہے, جو دوسروں پر تہمت لگاتا ہے اسے نیند نہیں آتی, جس پر تہمت لگا رہا ہے وہ سو جاتا ہے, تہمت لگانے والے کو نیند نہیں آتی. اس لیے ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے لڑنے والے تھک کر سو جاتے ہیں, لڑانے والوں کو نیند نہیں آتی. جو درمیان میں لڑاتے ہیں نا ان کو نیند, وہ نتیجے کے ہمیشہ نتیجے کے منتظر رہتے ہیں, ان کو کبھی نیند نہیں آتی. اور جو انتقام کا جذبہ جن کے اندر پایا جاتا ہے وہ جب تک انتقام نہیں لیتے ان کو نیند نہیں آتی ہے. تو میں کیا کروں کہ میرے دل کو اور میرے نفس کو میں سکون عطا کروں؟ تو امام فرماتے ہیں اف و بخشش کے جیسی صفت کو اپنانے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے معاشرے میں تمہارا مقام بھی بڑھ جائے اور معاشرے میں انتقام کا جذبہ ختم ہو جائے. جیسے جوش ملے آبادی نے کہا ہے جھکتا ہے فتنہ اف و ترحم کے سامنے. جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو تو کہہ دو میں نے معاف کر دیا. جھکتا ہے فتنہ اف و ترحم کے سامنے, گھٹتا ہے تانا حسن تکلم کے سامنے. دوسرے لوگوں کے دلوں پر قبضہ جمانا چاہتے ہو, دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہو, چند میٹھی گفتگو کر کے دیکھو, اچھی باتیں کر کے دیکھو, لوگ تمہارے عاشق ہو جائیں. لوگ محبت کی بھیک مانگتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے. پروردگار کہتا محبت یوں ہی پیدا نہیں ہو جاتی جب تک تمہارے اندر کوئی ایسا کردار نہ ہو جو محبت کو پیدا کرنے والا کردار. دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو گفتگو اچھی ہو. جن کی زبانوں پر کانٹے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی گلاب کی تمنا نہ کریں. تانے ہوتے ہیں, اشارے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی محبت کا انتظار نہ کریں. جھکتا ہے فتنہ اف و ترحم کے سامنے, گھٹتا ہے تانا حسن تکلم کے سامنے, تھمتا ہے شور جنگ ترنم کے سامنے, تلوار کانپتی ہے تبسم کے سامنے. تلوار کانپتی ہے تبسم کے سامنے. جاپانیوں کا ایک محاورہ ہے جسے آج ہنسنا نہیں آتا مسکرانا نہیں آتا وہ اپنی دکان مت کھولے. جسے مسکرانا نہیں آتا وہ دکان مت کھولے. اس کا مطلب یہ کہ بزنس کا دار و مدار مسکرانے پر ہے اور خوبصورت معاشرے کی بقا کا دار و مدار مومن کے ہنستے ہوئے چہرے پر ہے. اس کے پاس غم بھی ہو وہ غم اس کے اندر ہوتا ہے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. تبسم اس کے نشانی ہے, مومن کی نشانی ہے. تلوار کانپتی ہے تبسم کے سامنے, بدلے کی رسم دین خدا میں حرام ہے. بدلے کی رسم دین خدا میں حرام ہے, احسان ایک شریف ترین انتقام ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بدلے کی رسم دین خدا میں حرام ہے, احسان ایک شریف ترین انتقام ہے. کر کے دیکھیے احسان، مسکرا کر دیکھیے، چند میٹھی باتیں کر کے دیکھیے، خود بخود انسان کی محبت معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پیسے کے ذریعے سے، پاور کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. ایسا نہیں ہوتا ہے جی، ایسا نہیں ہوتا. محبت اگر پیدا کرنا ہو تو کردار اچھا چاہیے، اچھا اخلاق چاہیے. ہارون الرشید نے کہا، آج آٹھویں امام دربار میں داخل ہوں گے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ امام کے احترام کے لیے قیام کریں. نعوذ باللہ، امام کی آج ہم توہین کریں گے، وہ دربار میں آ رہے ہیں. یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے. جب امام دربار کے قریب پہنچے، تیز ہوا چلی، پردہ خود بخود اٹھ گیا. جب امام دربار میں داخل ہوئے، جو سپاہی قسم کھا کر بیٹھے ہوئے تھے، درباری آج ہم قیام نہیں کریں گے، امام کے چہرے کو دیکھا تو خود بخود وہ کھڑے ہو گئے. دربار میں امام داخل ہوئے، ہارون رشید تخت چھوڑ کر اتر گیا، اور امام کا احترام کرنے لگا. جب امام واپس گئے تو ہارون رشید نے درباریوں سے کہا، تم نے کیوں امام کا احترام کیا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ امام کا احترام مت کرے؟ تو درباریوں نے ہارون رشید سے پوچھا، تو نے کیوں احترام کیا، کیا ہو گیا تھا؟ تو ہارون رشید نے کہا، میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا، میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا. یہاں پر آ کر امام کا وہ جملہ ہمارے لیے درس عمل اور اسوہ حسنہ ہے کہ امام نے فرمایا، دولت سے، حکومت سے جسموں پر حکومت کیا جا سکتا ہے، دلوں پر حکومت نہیں کیا جا سکتا. اگر دلوں پر حکومت کرنا ہے تو وہ اخلاق چاہیے جسے پروردگار عالم نے کہا، اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اخلاق چاہیے جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے کہا، انکا علی خلق عظیم. اس کے لیے کیا چاہیے؟ انسان معاف کرنے کی صفت اپنے اندر داخل کرے. پہلا ذریعہ لوگوں میں روابط کو مضبوط کرنے کا صبر اور حلم ہے. دوسرا ذریعہ لوگوں میں اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کا عفو و بخشش ہے. تیسرا ذریعہ لوگوں میں اتحاد و اتفاق باقی رکھنے کے لیے تواضع اور انکساری ہے. والتواضع، امام نے فرمایا تواضع یعنی انکساری. غرور کو کوئی پسند نہیں کرتا. علماء اخلاق کہتے ہیں، مغرور انسان کے دکھائی دینے والے دوست بہت ہوتے ہیں، لیکن حقیقی دوست کوئی نہیں ہوتا ہے. ڈر کر سلام کرنے والے بہت ملیں گے، احترام میں سلام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. متواضع انسان کے دکھائی دینے والے دوست کم نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں ساری دنیا ان کی دوست ہوتی ہے. وہاں ڈر کر سلام کوئی نہیں کرتا، وہاں احترام میں سلام کرتے ہیں. ہزاروں ڈر کے سلام کرنے سے بہتر ہے احترام کا ایک سلام. جتنا غرور پایا جاتا ہے، جتنا تکبر، اتنے دشمن انسان کے ہو جاتے ہیں. مولا کائنات نجیب الاغا میں فرماتے ہیں، مغرور انسان کی مثال اس پہاڑ پر کھڑے ہوئے انسان کی ہے جو پہاڑ سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے ساری دنیا اسے چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ چند لمحوں کے لیے بھول جاتا ہے ساری دنیا بھی اسے چھوٹا دیکھتی. ہمیشہ اوپر کھڑا ہوا انسان دیکھتا ہے کہ نیچے سارے لوگ چھوٹے لگ رہے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں، نہیں، چند لمحوں کے لیے بھول جاتے، جتنے نیچے لوگ ہیں وہ بھی اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں. آیت اللہ قرآتی کہتے ہیں، مغرور انسان کی مثال دھوئیں جیسی ہے، دھواں جس میں کوئی قیمت نہیں، کوئی طاقت نہیں، وہ اوپر اڑنے لگتا ہے. لیکن متواضع انسان کی مثال جواہرات جیسی ہے، قیمتی ہے، لیکن وہ اوپر اٹھتے نہیں ہیں، زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں. جتنی صلاحیت پائی جاتی ہے وہ زمین سے لگاؤ ان کا بڑھ جاتا ہے، اور جتنا غرور انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف اڑنے لگتا ہے. تو کیا کروں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کیا کروں لوگوں کے درمیان روابط کو برقرار رکھنے کے لیے؟ امام فرماتے ہیں، تواضع اختیار کرو. تو ہر نعمت پر حسد ممکن ہے، بس توجہ کیجیے گا میرے عزیزو اس حدیث کی طرف، ہر نعمت پر حسد ممکن ہے، لیکن تواضع وہ نعمت ہے جس پر کوئی حسد کر نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسد کرے گا تو خود کو متواضع ہونا پڑے گا، جو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. حسد کرے گا تو خود کو متواضع ہونا پڑے گا، انکساری کی طرف خود کو آنا پڑے گا، جو کوئی انسان آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو تواضع سے محبت پیدا ہوتی ہے، انکساری سے محبت پیدا ہوتی ہے، غرور سے دشمنی. اور جتنے لوگ مغرور نظر آتے ہیں، ہمارے یہاں صفت نہیں ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، آنے سے پہلے روکنے کے لیے، کہ ایسا تصور نہ ہو کہ ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہو، نہیں ایسا نہیں ہے. تو غرور جتنا بڑھتا چلا جائے گا محبت میں کمی آتی چلی جائے گی. اور انسان دنیا میں بھی ترقی کرنا چاہتا، اپنی انفرادی زندگی میں انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توازو کے دائرے میں آئے. جتنا وہ منکسر المزاج ہوگا، جتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں ٹوٹے گا، اتنی ہی اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. چوتھے امام فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں، پروردگار میں تیری بارگاہ میں داخل ہو رہا ہوں، جتنے سجدے کا حکم دینا چاہتا دے دے، میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ یہاں پر انکساری جتنا انسان دکھاتا چلا جائے گا، پروردگار عالم اس کے مقام اور اس کے رتبے کو بڑھاتا چلا جائے گا. دعائے کمیل نے مولا کائنات نے فرمایا، الہی انا عبدکز ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستقین. کس کو تعلیم دے رہا ہے امام؟ ہم لوگوں کو. پروردگار میں انا عبدوں کا تیرا بندہ ہوں، جو سو رہے ہیں ان کو جگا دوں. امام نے فرمایا انا عبدوں کا، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں. آواز قدرت آئی، تو مومنین کا مولا ہے. علی نے کہا انا ضعیف، پروردگار میں کمزور ہوں. آواز قدرت آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی نے کہا انا فقیر، پروردگار میں فقیر ہوں. تو آواز قدرت آئی، تو امیر ہے، تو مومنین کا امیر ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جتنی توازو بارگاہ پروردگار میں علی ابن طالب نے دکھائی، پروردگار عالم اتنے ہی مقامات عطا کر دی. کہا عبد ہے کہا تو مولا ہے، کہا میں ضعیف ہوں کہا تو لا فتح ہے، کہا میں فقیر ہوں تو امیر ہے، تو مومنین کا امیر ہے. ساری دنیا فقیر ہے، میرا مولا امیر ہے. جس کے نام میں امیری پائی جاتی ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک صحابی آیا مولا کی خدمت میں، مولا میں فقیر ہوں، مجھے امیر بنا دیجیے. مولا میں بیمار ہوں، مجھے تندرستی عطا کیجیے. مولا میں جاہل ہوں، مجھے عالم بنا دیجیے. امام نے فرمایا اگر فقیر ہو تو کسی سخی کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہاری نیاز کو دور کر سکے، اگر بیمار ہو تو کسی طبیب کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہارا علاج کر سکے، اگر جاہل ہو تو کسی عالم کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہیں پڑھا سکے. آنے والا بھی بڑا سیانہ تھا، کہا مولا میں صحیح دروازے پر آ گیا ہوں، آپ سخی بھی ہیں، آپ طبیب بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں. جس کو ایک دروازے پہ سب کچھ مل جاتا ہے، اس کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو جہاں غرور پایا جاتا ہے وہاں پر محبت نہیں پائی جاتی. نہ غرور علم میں، نہ غرور عمل میں، نہ غرور کردار میں، نہ غرور معاشرے میں. بعض لوگ علمی اعتبار سے مغرور ہوتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا. بعض لوگ عمل کے اعتبار سے مغرور ہوتے ہیں، ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتا، ہم جتنی عبادت کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. بعض اخلاقی اعتبار سے مغرور ہوتے ہیں، بعض ہر مغرور غرور کی الگ الگ قسمیں ہیں. جتنا غرور بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی محبتیں کم ہوتی چلی جائے گی. اس لیے میر انیس نے کہا، گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے، خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے. ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا، ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے. جو سر اٹھا کے چلتے ہیں نا، ٹھوکر انہی کو لگتی ہے. ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے. انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. چراغ لے کے کہاں سامنے، تو کیا کروں؟ غرور سے دور ہو جاؤں، توازو کی طرف آؤں. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی جب لو تم دیکھو کہ لوگ کثرت عبادت کی طرف توجہ کر رہے ہیں تو تم صفوے عبادت کی طرف توجہ کرو. ایک ہے کثرت عبادت, دوسرا ہے صفوت عبادت. کثرت عبادت یعنی گنتی کی نمازیں, صفوے عبادت یعنی خلوص کی نمازیں. میں نے کتنے سجدے کیے نہیں, کیسے سجدے کیے. زندگی میں ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے تو انسان جنت کا مستحق بن جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ واجبات کو چھوڑ دوں, ایک ہی سجدہ کافی ہے. اس ایک سجدے کے لیے زندگی بھر نماز پڑھوں. پتہ نہیں میں نے جملے کو ادا کیا کہ نہیں کیا ہے. وہ یہ خلوص کا سجدہ کسے معلوم کون سا کب خلوص انسان کو ملے گا, چونکہ انسان جانتا نہیں ہے. اس ایک سجدے کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو زندگی بھر نماز پڑھنا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اگر عرفانی گفتگو میں آئے, اگر آپ کو پسند کرتے ہیں تھوڑی دیر پانچ منٹ مجھے دیجئے, ایک مثال بیان کروں میں آپ کو خدمت میں. عرفا فرماتے ہیں کہ جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا, اس کو چھوڑ دو. مشکل ہو جائے گی تو, اب ٹرانسلیٹ کرنے والے بھی پتہ نہیں کیا ٹرانسلیٹ کریں گے. میں ترچی نگاہوں سے وہاں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ اچھا ہی ہو رہا. جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ان کو معلوم نہیں ہے, یوں ہی بولتے چلے جاتے ہیں. وہ جانتے بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے. ان کو چھوڑ دو, وہ بھی سدھرنے والے نہیں ہیں. ان کے منہ لگو گے تو نقصان منہ لگنے والے کا ہے, جس کے منہ لگ رہے ہیں اس کے نہیں. اسے کہتے ہیں بخیل کے دروازے پر کھڑے ہو کر مانگنے والے کا قصور نہیں ہے کہ وہ نہیں دے رہا ہے, نہیں, مانگنے والے کا قصور ہے کہ تم وہاں دروازے پر کھڑے کیوں ہو گئے. کبھی کبھی ہوتا ایسے کہ اس دروازے پر جہاں ملتا نہیں ہے وہاں کھڑے کیوں ہو گئے. بخیل کا قصور نہیں ہے, مانگنے والے کا قصور ہے. فقیر کو معلوم ہونا چاہیے کہاں ملتا ہے کہاں نہیں ملتا ہے. کہ جو نہیں جانتا, پوری توجہ چاہتا ہوں میرا عزیزو, جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ نہیں جانتا, اسے چھوڑ دو, اس کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے. اور جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا, وہ بچہ ہے سیکھ رہا ہے, اسے مدرسے کا پتہ بتا دو. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے فوراً کوئی سوال کریں جب نہیں جانتے تو فوراً کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. ان کو معلوم ہے کہ وہ نہیں جانتے ہیں. اس بڑے سے بہتر ہیں وہ بچے جو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں, اور وہ بڑا جو جانتا نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے. اور جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا اسے چھوڑ دو. جو جان نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا, وہ بچہ ہے تو اسکول کا پتہ بتاؤ کہ جائے وہ سیکھ لے اور جانکار بن جائے. جانکار بن جائے. تیسری قسم, جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے کہ جانتے ہیں. جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے کہ جانتے ہیں, وہ غفلت میں ہیں, انہیں اذانوں کے ذریعے سے جگاؤ, انہیں مجلسوں کے ذریعے سے جگاؤ. وہ جانتے ہیں, ان کو پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, لیکن نہیں معلوم کہ وہ جانتے ہیں. ان کے کان میں, ایک کان میں اذان دے دو, دوسرے کان میں اقامت دے دو. کبھی مجلس پہ بلا لو تاکہ وہ آئے, تاکہ وہ جو جان رہا ہے اسے اپنے جانے ہوئے علم سے وہ آشنا ہو جائے. وہ غفلت میں ہے, اسے جگاؤ. جو جانتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے, وہ سویا ہوا ہے, اسے جگاؤ. اور جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے, وہ تمہارا رہبر ہے, اس کا دامن کبھی نہ چھوڑو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو گفتگو مشکل نہ ہو جائے. جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں, وہ تمہارا لیڈر ہے, تمہارا رہبر ہے, اس کا دامن کبھی نہ چھوڑو. دیکھو تاریخ میں کون کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جانتا ہوں. ایک ہی شخص تاریخ میں نظر آئے گا جو ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جو جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں, وہ تمہارے رہبر ہیں, لیکن جو نہیں جانتے اور نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے. معاشرے میں اکثر لوگ ان لوگوں کی ہے جن کو کچھ پتا نہیں ہوتا بولنے لگتے ہیں. جس موضوع کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے اگر میں بول جاؤں تو ایسے ہی ہوں جس گھر میں مجھے دعوت نہیں دی گئی ہے میں مہمان بن کے چلا جاؤں. جس گھر سے مجھے دعوت نہیں دی گئی ہے اس گھر میں مہمان بن کر چلا جاؤں اور مجھے گھر سے نکال دیں تو قصور کس کا ہے, صاحب خانہ کا ہے یا جانے والے کا ہے؟ جو نہیں جانتا ہے وہ بولنے لگے اگر اس کی توہین ہو جائے تو قصور توہین کرنے والوں کا نہیں ہے, وہ بولنے والے کا. دین کے بارے میں بولنے لگتے ہیں, جن چیز کو ہم نہیں جانتے وہ بولنے لگتے ہیں. جو انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے وہی انسان کامیاب ہے. جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ جانتا ہے وہ تمہارا رہبر ہے, اس کی پیروی کرو. تو میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, علم میں بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو توازو, عمل میں بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں توازو, معاشرے میں بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں انکساری اور توازو. غرور انسان کے کام نہیں آئے. تو امام نے فرمایا تیسرا راستہ, اگر تم رائے خدا مومنین کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو انکساری کو اپناؤ, لوگوں کے دلوں میں محبت خود بخود پیدا ہونے لگے گی. حضرت اسماعیل و حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم نے دشت میں بیابان میں چھوڑنے کے بعد کہا, پروردگار ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال. پروردگار قرآن مجید میں کہتا, جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. وہ مجھے چاہتا کیوں نہیں ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ اصول کی پابندی کرو, خود بخود چاہنے لگے گا. وہ مجھے کتنا چاہتا ہے, امام فرماتے ہیں تمہارے دل میں دیکھو اس کی کتنی محبت ہے, اس کے دل میں بھی تمہاری اتنی ہی محبت ہے. وہ مجھے کتنا چاہتا ہے, معیار یہ ہے کہ تمہارے دل میں دیکھو کتنی محبت ہے. جتنی تمہارے دل میں ہوگی اتنی ہی تم اس کے دل میں ہوگی. اس لیے کہ محبت بھی دو طرفہ ہوتی ہے. تو توازوں کے ذریعے سے انسان معاشرے میں سماج میں محبت کو برقرار رکھ سکتا ہے. پہلا ذریعہ ہے صبر, دوسرا ذریعہ ہے عفو بخشش, تیسرا ذریعہ ہے توازو اور انکساری, چوتھا ذریعہ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے السخاوت والانفاق. اگر لوگوں کے درمیان محبت کو باقی رکھنا چاہتے ہو, رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو, انفاق کرنا سیکھو. لوگوں کی جیبوں پر تمہاری نگاہیں نہ ہوں, لوگوں کے احتیاج پر تمہاری نگاہیں ہوں. جو جس کی نگاہ لوگوں کی جیب پر ہوتی ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے, جس کی نگاہ لوگوں کی ضرورت پر ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. دیکھو لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. سخاوت کے ذریعے سے محبت کو پھیلایا جا سکتا ہے, محبت کو عام کیا جا سکتا ہے. کیوں چلے آتے تھے سائل ایک فاقہ کش کے گھر, کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ کیوں اس دروازے پر لوگ چلے آ رہے ہیں, قطار لگی ہوئی ہے, زمین تو زمین والے, آسمان والے بھی نہیں چھوڑتے تھے, وہ بھی چلے آتے تھے. کیوں چلے آ رہے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر, کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ اس لیے چلے آتے تھے کہ اس دروازے سے ملنے کا یقین تھا. فقیری ضرور تھی, فقیری میں جو انفاق کرتے ہیں بارگاہ پروردگار میں وہ معتبر ہو جاتے ہیں. متضاد صفات کو ایک نقطے پر جمع کرنے والی ہستیوں کا نام ہے اہل بیت. لوگ کہتے ہیں پیسہ آ جائے تو دیں گے, اہل بیت نے کہا نہ ہو تو دو. نہ ہو تو کہاں سے دیں گے؟ پھر اہل بیت نے کہاں سے دیا ہے؟ پروردگار کہتا ہے جس دروازے سے میں تمہیں دے رہا ہوں اس دروازے سے تم بھی دینے لگو گے تو میں تمہارے رزق کو اور بڑھا دوں گا, اور بڑھا دوں گا. جو آج کم سے شروع کرتا ہے اسی سے امید رکھیے وہ زیادہ پر دے گا. سخت جملہ ہے. جو آج نہ ہونے پر کوشش کرتا ہے کچھ دینے کی, اسی سے امید رکھیے کل وہ کما لے گا تو دے گا. اس لیے کہ انفاق کی عادت بچپن سے ہوتی ہے, اس کے سرشت میں پائی جاتی ہے. تو امام نے فرمایا اگر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو, رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو, سخی بنو. ان کی جیبوں پر تمہاری نگاہیں نہ ہو, ان کی ضرورت پر ہو. دیکھو ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو کیوں چلے آتے تھے سائل اہل بیت کے دروازے پر, ایک ملنے کا یقین تھا. دو, ملتا بھی تھا تو عزت کے ساتھ ملتا تھا, ایک ملنے کا یقین، دو عزت کے ساتھ ملنے کا یقین، اور تیسرے ضرورت سے زیادہ بھی ملتا تھا. وہ یہ نہیں پوچھتے تھے تمہارا نام کیا، قبیلے کا نام کیا، خاندان کا نام کیا، کس شہر کے رہنے والے ہو، دروازے پر آ گیا تو جھولیاں بھر دی. ملنے کا یقین عزت کے ساتھ ملتا تھا، ضرورت سے زیادہ ملتا تھا. صرف اس دنیا کی چیزیں نہیں ملتی تھیں، اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی چیزیں بھی مل جاتی. علامہ کاشف الغطاء فرماتے ہیں اس دروازے سے اس لیے منسلک رہو کہ دنیا میں اس دروازے سے شفا ملتی ہے اور آخرت میں شفاعت. جس ایک دروازے سے شفا بھی ملتی ہو، شفاعت بھی ملتی ہو، تو وہ دوسرے دروازے پر کیوں جائے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. شفا بھی ملتی ہے، شفاعت بھی. سخاوت میں محبت ہے، علم کی دولت بھی لٹاتے رہے، مال بھی رائے خدا میں لٹاتے رہے. جو دروازے پر احتیاج لے کر آ گیا وہ دامن بھر کے چلا گیا. علم کا سوال بھی کر اہل بیت سے، جو آیا سائل سوال لے کر اہل بیت نے اسے قانع کر دیا. اس لیے کہ علم لدنی کے مالک تھے. جو آیا اپنے احتیاج لے کر اہل بیت نے اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیا. یہ محبت بڑھتی ہے. اہل بیت نے ہمیں سبق دیا ہے صرف ایک انفاق پر. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں آ رہا ہوں اپنی منزل کی طرف. صرف ایک انفاق پر پروردگار عالم نے مکمل سورے کو نازل کر دیا. پتا ہے کون سا سورہ ہے؟ جی سورہ دہر. ماشاءاللہ سورہ دہر پروردگار عالم نے صرف ایک انفاق پر نازل کیا ہے. 18 آیتیں اہل بیت کی شان میں، 4 آیتیں ان کے کام کے بارے میں، 14 آیتیں انعام کے سلسلے. 31 آیتیں ہیں، 18 آیتیں اہل بیت کی شان میں، 4 آیتیں کام کے سلسلے میں، 14 آیتیں انعام کے سلسلے. ایک انفاق پر مکمل سورہ. آواز قدرت آئی. ہاں یہ انفاق ضرورت مندوں کے لیے انفاق تھا. یہ نہ دیکھو کہ کتنا دے رہے ہیں، یہ دیکھو کس نیت سے دے رہے تھے. کبھی یتیم آ گیا دروازے پر، کبھی مسکین آ گیا دروازے پر، کبھی اسیر آ گیا دروازے پر. یہ نہیں پوچھا کل کون آیا تھا، پرسوں کون آیا تھا. 3 دن مسلسل روٹیاں دیں تو پروردگار عالم نے اہل بیت کی نیت کو پروردگار نے بیان کیا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خلوص کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کچھ عطا کرو تو سلام یا شکریہ کی امید نہ رکھو. اہل بیت نے کہا کہ ہمیں نہ جزا کی ضرورت ہے، نہ شکریہ کی ضرورت ہے. نام فہرست میں آیا تو آیا، نہ آیا تو نہ آیا. نہ آنے پر غصہ نہ ہو جاؤ، آنے پر خوش نہ ہو جاؤ. اگر آ گیا ہے تو آ گیا، میرے خلوص سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. آ گیا تو خوش نہ ہو جاؤ، میرا نام آ گیا ہے. نہ آیا تو غصہ نہ ہو جاؤ. اس لیے کہ اہل بیت نے تعلیم دی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نہ جزا آپ سے چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں. جب اہل بیت کی نیت کو خدا خود بیان کر رہا ہے اور خود خدا کہہ رہا ہے اہل بیت تم شکریہ کے محتاج نہیں تھے، میں تمہارا شکر گزار ہوں. کانا سعیکم مشکورا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک انفاق پر مکمل سورہ نازل ہو گیا. کیوں؟ خلوص، وہ پاک نیتی اور وہ ضرورت مندوں کے شکم کو سیراب کرنا، اور یہ نہ پوچھنا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو. ان کا خلوص بارگاہ پروردگار میں اتنا معتبر ہو گیا، آیتیں نازل ہو گئیں. یہ عمل کرتے ہیں تو آیت آتی ہے، یہ آیت آتی ہے تو یہ عمل کرتے. ان سے ان کا قرآن کریم سے رشتہ مضبوط ہے. عمل کیا تو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. مسلمان اور امت اور امام میں یہی فرق ہے. امت اسے کہتے ہیں جو آیت کو دیکھ کر عمل کرے، امام اسے کہتے ہیں جس کے عمل کو دیکھ کر آیتیں آ جائیں. اس لیے ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا. عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا. دست زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش، روٹیاں اوپر گئیں، قرآن نیچے آ گیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دست زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش، روٹیاں اوپر گئیں، قرآن نیچے آ گیا، یہ نہ سمجھے دنیا کہ یہ اہل بیت تھے. بعض اوقات میں ہمیں جملہ، ہماری زبان پہ جملہ آتا ہے کہ وہ اہل بیت تھے، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تو اہل بیت نے اپنے ساتھ فضا کو شامل کر کے بتا دیا، انفاق و صفت ہے، تم بھی چاہو تو انفاق کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو سکتے ہو، جس طرح فضا نے انفاق کر کے ہم سے قریب بنا سکے. ایک دروازہ غیر معصومین کے لیے بھی اہل بیت نے کھول رکھا ہے کہ فضا نے انفاق کر کے اہل بیت کے ساتھ اس فضیلت میں شریک ہو گئیں، اور ہم تم بھی چاہو انفاق کے ذریعے سے، سخاوت کے ذریعے سے تم بھی بارگاہ پروردگار کے سے قریب ہو سکتے ہو. یہ انفاق وہ کمال ہے جس کے ذریعے سے سماج میں، سوسائٹی میں رشتے مضبوط ہوتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں. بخیل کے چاہنے والے کم، سخی کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں. السخی قریب من الناس، قریب من الجنہ و قریب من اللہ. سخی انسان لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ سے بھی قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے بھی قریب. سخی انسان کی فضیلت ہے. الجنت بیت السقا، جنت خود سخاوت مندوں کا گھر ہے، سخاوت مندوں کا گھر ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض موقع پر ہم بارگاہ پروردگار میں وہ چیزیں مانگتے ہیں جو خود ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول نہ ہونے کی وجہ، ایک وجہ یہ، کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ کہ ہم بارگاہ پروردگار میں وہ چیز مانگتے ہیں وقت پڑنے پر ہم خود دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آواز قدرت آئے گی، تمہارا خود دل تیار نہیں ہے کہ دوسروں کو دو، اور تم میری بارگاہ سے مانگ رہے ہو. معاف کرنے کے لیے میرا دل تیار نہیں ہوتا. پروردگار کی بارگاہ میں بندہ مومن کہتا ہے، پروردگار مجھے معاف کر دے. آواز قدرت آئے گی، وقت پڑنے پر تم نے دوسروں کو معاف نہیں کیا اور میری بارگاہ سے معافی مانگ رہے ہیں. دوسروں کو میں انفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بارگاہ پروردگار میں دعا کرتا ہوں. آواز قدرت آتی ہے، تم وقت پڑنے پر خود تیار نہیں ہو اور بارگاہ پروردگار میں مانگ رہے ہو. دعا میں ریاکاری نہ ہو، دعا میں نفاق نہ ہو، دعا میں دو روئی نہ ہو. اگر دعا میں دو روئی آ جاتی ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو رشتے معاشرے کے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، سخاوت اور انفاق بہت ضروری ہے. بس میں الفاظ کو سمیٹ دوں، کوئی ناراض نہ ہو جائے. بخیل اس بدبخت انسان کا نام ہے جو دنیا میں فقیرانہ زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں امیرانہ حساب دیتا ہے. پیسہ جمع کر لیا تو حساب تو دینا ہی، دنیا میں زندگی گزارتا ہے فقیرانہ، اسے حساب دینا پڑے گا. اگر اس بدبختی سے بچنا چاہتے ہو تو راہ خدا میں انفاق کرو، تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھ جاتی ہے. امام نے فرمایا، صبر ذریعہ ہے رابطوں کو مضبوط کرنے کے لیے، عفو بخشش ذریعہ ہے رابطوں کو مضبوط کرنے کے لیے، توازو ذریعہ ہے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے، سخاوت ذریعہ ہے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے. آگے چل کر امام فرماتے ہیں، عادل اور انصاف پانچواں ذریعہ ہے رابطوں کو مضبوط کرنے کے لیے. گھبرائیے نہیں، اسی پر میں ختم کرتا ہوں، ابھی دو باقی ہیں تو اسے گنا دیں گے بس، انشاءاللہ ذہن میں محفوظ رہے. عدل و انصاف وہ صفت ہے جس کے ذریعے سے رابطے معاشرے میں مضبوط ہوتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں. جہاں ظلم آ جاتا ہے وہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ذرہ برابر بھی ظلم آ گیا معاشرے میں، ہمارے برتاؤ میں، وہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. انصاف ایک مومن کی صفت ہے، عدالت ایک مؤمن کی صفت ہے. جس طرح وہ گھر میں منصف المزاج ہے، معاشرے میں بھی وہ منصف رہے، وہ ظلم سے دور خود رہے اور کوشش کرے کہ معاشرے میں بھی کوئی ظلم داخل نہ ہونے پائے. معاشرے میں ظلم داخل ہو گیا تو معاشرے میں جو اختلافات وجود میں آتے ہیں اسی ظلم کا نتیجہ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک، بڑے بڑے ممالک میں بھی جہاں ظلم آتا ہے وہ ظلم معاشرے کو باقی نہیں رکھتا. اس لیے حدیث ہے کہ مملکتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی. ظالمین کا انجام کیا ہوا آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یا دیکھ چکے ہیں، ابھی دیکھیں گے کہ ظالمین کا انجام کیا ہوا. جنہوں نے ظلم کے ذریعے سے لوگوں کو برباد کرنے کی کوشش کی، ان کا انجام یہ ہوا کہ جس طرح انہوں نے لوگوں کو مارا تھا اسی طرح لوگوں نے ان کو مار دیا. جس طرح انہوں نے مارا تھا اسی طرح لوگوں نے مارا. یہ ظلم کا انجام ہے. ظلم کے ذریعے سے معاشرے میں استحکام پیدا نہیں ہو سکتا. اگر معاشرے کو استحکام دینا چاہتے ہو، مضبوط کرنا چاہتے ہو، تو عدل و انصاف جیسی عظیم صفت کو اپنانا پڑے گا۔ اتنے منصف بن جاؤ کہ تمہاری نگاہوں سے بھی کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ پیغمبر اسلام کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے۔ اللہ وسلم جب بھی کسی بزم میں بیٹھتے تھے تو آپ کی نگاہیں چاروں طرف ہوتی تھی، کوئی صحابی یہ اپنے اندر محسوس نہ کرے کہ پیغمبر مجھے بہت چاہتے ہیں اور فلاں کو نہیں چاہتے۔ آپ نگاہوں سے بھی کسی پر ظلم نہیں کرنے والے۔ مولا کائنات بیت المال کو تقسیم کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں بیت المال کو جھاڑو دینے کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے، پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے۔ قتل علی فی المحراب بشدت عدلہ، مولا کائنات کی شہادت محراب میں ہوئی عدالت کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے۔ مولا میں عرب ہوں، وہ عجم ہے، کیا عرب کو اتنا ہی ملے گا جتنا عجم کو مل رہا ہے؟ علی نے کہا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عرب کو اتنا ہی ملے بیت المال سے جتنا عجم کو ملتا ہے۔ مولا میں پرانا مسلمان ہوں، وہ نیا مسلمان ہے، کیا پرانے مسلمان کو اتنا ہی ملے گا جتنا نیا مسلمان کو مل رہا ہے؟ مولا نے فرمایا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے وہ قدیم و جدید دیکھا نہیں جاتا، پرانا اور نیا نہیں دیکھا جاتا، وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ انصاف اتنا کہ انسان اس مال کی طرف توجہ نہ کرے، ضرورتوں کی طرف توجہ کرے۔ سائل نے امام سے مانگا، کچھ مدد مانگی، امام نے اپنے بیت المال کی منشی سے کہا اس کو دے دینا۔ منشی نے پوچھا، مولا کیا دوں، درہم دوں یا دینار؟ مولا نے کہا، دونوں چیزیں میرے لیے برابر ہیں، جس چیز کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ دے دو، جس چیز سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ دے دو۔ درہم کس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے تو درہم دے دو، دینار سے ضرورت پوری ہو رہی ہے دینار دے دو۔ اتنا انصاف انہوں نے کیا اور معاشرے میں انصاف کو پھیلایا کہ ان کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں بھی داخل ہو گئی جو ان کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ان کے دروازے پر آتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، سوال کرتے تھے، احترام کرتے تھے، لیکن دشمنان اسلام ان کی شخصیت سے واقف تھے۔ پیغمبر اسلام اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے زانوں پر، یہ شہزادی فاطمہ زہرا کے زانوں پر پیغمبر اسلام کا سر تھا کہ آپ وصیتیں فرما رہے تھے تو کسی نے دق الباب کیا۔ شہزادی نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد آ جانا کہ میرا بابا آرام کر رہا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ وہ آنے والا آتا ہے اور دق الباب کرتا ہے، اس کی آواز ایسے گونج رہی تھی کہ شہزادی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شہزادی کا ایک آنسو پیغمبر اسلام کے چہرے پر پڑا، آنکھیں کھلیں، پوچھا، بیٹی ابھی با تیرا باپ زندہ ہے، یہ تیری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ شہزادی نے فرمایا، بابا کوئی دروازے کو دق الباب کر رہا ہے، اندر آنا چاہتا ہے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، جاتے جاتے در فاطمہ کی فضیلت کو پیغمبر اسلام نے بتایا کہ بیٹی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے کہ جب تک تیری اجازت نہ ملے گی وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ شہزادی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے جب خوشخبری دی کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہو، تو شہزادی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی کہ بابا سے ملنے والی سب سے پہلے خاتون وہ میں ہی ہوں۔ ابھی بابا کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، ابھی پیغمبر اسلام کی روح معاشرے میں گھوم رہی تھی کہ ظالموں نے لکڑیاں دروازے پر لگا دیں اور کہا کہ علی کو باہر بھیجو ورنہ اس دروازے کو ہم آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے پکار کر کہا، کیا اس دروازے کو تم آگ لگاؤ گے جس دروازے پر 6 مہینے مسلسل میرا بابا سلام کرنے کے لیے آیا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ و مختلف الملائکہ، 6 مہینے مسلسل اس دروازے پر سلام کرنے والے دروازے کو آگ لگا دو گے؟ آنے والوں نے کہا ہاں ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. شہزادی نے کہا اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی رہتے ہیں جن کا نام حسن حسین ہے, کہ اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ آنے والوں نے کہا ہم اس گھر کو آگ لگا دوں گے. تو بس ایک ہی جملہ شہزادی کے زبان سے نکلا, بابا سبت علی مسا. جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرایا گیا, ارے پسلیاں ٹوٹ گئی, محسن کی شہادت ہو گئی, اور علی کے گلے میں رسن. زینب کبریٰ نے اس عالم میں جو شہزادی زینب کو فاطمہ زہرا نے مصائب کربلا بیان کیے تھے اور کہا تھا بیٹی دشت کربلا میں خیموں میں آگ لگائی جائے گی, چھوٹے بچے شہید کیے جائیں گے, گلے میں رسن ڈالی جائے گی, تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے اپنے ماں سے سوال کیا, اما آپ نے کہا تھا کربلا میں آگ لگائی جائے گی, میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں آگ لگائی گئی ہے, آپ نے کہا تھا چھوٹے بچے شہید کیے جائیں گے, اما میں دیکھ رہی ہوں محسن شہید ہو گئے, اما آپ نے کہا تھا دشت کربلا میں گلے میں رسن ڈالی جائے گی, اما میں دیکھ رہی ہوں بابا کے گلے میں رسن ہے, آپ نے کہا تھا بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اما میں دیکھ رہی ہوں حسن حسین کا کوئی پوچھنے والا نہیں, اما ہم یتیم ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ جب زینب نے سارے مصائب کو بیان کیا تو شہزادی کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا, بیٹی ساری مصیبتیں ایک طرف ہیں لیکن کربلا سے کوفہ بے مخنہ اونچا, لیکن اس تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی. اے زینب جب میں بال کھولنے کی ارادہ کروں گی تو مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو جائیں گی, لیکن اے زینب تم کربلا سے کوفے سے شام پھر آئی جاؤ گی, لیکن تمہارا امتحان عظیم ہے. آزادان امام مظلوم فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا, ارے یہ کیا مصیبت کافی نہیں تھی کہ فاطمہ اسی درد عالم میں اس دنیا سے چلی گئی؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ شہزادی نے کیوں یہ مرثیہ پڑھا کہ جیسے مصیبتیں مجھ پر ڈالی گئی ویسی مصیبتیں اگر روز روشن پر پڑتی تو شب تار میں بدل جاتی. یہ صرف شہزادی کی مصیبت تک محدود نہیں ہے, یہ مصیبت آگے بڑھتی ہے. شہزادی کو قبر میں بھی چین سے ظالموں نے سونے نہیں دیا. جب تک زندہ رہی پہلو پر دروازہ گرایا, اب شہزادی کی جب آنکھ بند ہوئی تو علی کے سر پہ ضربت لگائی اور حسن کو ایسے زہر دیا گیا کہ جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گر پڑے. ارے یہ فاطمہ کا لال پیغمبر اسلام کو آواز دیتا رہا, یا رسول اللہ آپ کے دین کی خاطر ہم نے امت میں اتحاد کی خاطر صلح تو کی لیکن وہ زہر دیا گیا جس سے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, تشت طلا میں ٹکڑے گرنے لگے. امام حسین نے یہ منظر دیکھا, صرف اتنا جملہ کہا بھیا یہ کیا ہو گیا بھیا کہ تمہارے جگر کے ٹکڑے ہو گئے؟ تو امام حسن نے جواب دیا, لا یوما کیوم قیام عبد اللہ. اے حسین جو منظر دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ مصیبت والا منظر تمہارے ساتھ ہوگا, میرے جگر کے 72 ٹکڑے تو ہو گئے لیکن تم تو ساتھ ہو, غسل تو دو گے کفن تو دو گے لیکن بھیا حسین جب تمہارے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے ارے کوئی نہ ہوگا جو غسل دے گا اور کفن دے گا, تم ہو گے اور تمہاری مظلومی. واہ حسینا واہ مظلوم. الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك, عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
التماس ہے ایک مرتبہ سورہ ان کی تلاوت فرما کر سید اطہر حسین زیدی، سید نثار حیدر زیدی، حافظ محمد سعید، محمد عسکری، کنیز شاکرہ، مظفر عباس اور بلقیس فاطمہ کے ارواح کو ارسال فرما دیں.